الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ان کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کے جملہ فیوز و برکات نصیب فرمائیں. مکتوب نمبر 80 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں دفتر دوم کے. یہ شیخ حامد طہاری کی طرف صادر فرمایا تھا اس بیان میں کہ آپ نے دریافت کیا تھا کہ تمہیدات میں ہے کہ انقضات لکھتے ہیں کہ جس کو تم خدا جل شانہ جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جس کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو ہمارے نزدیک خدا جل شانہ ہے. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. صحیفہ شریفہ جو آپ نے کمال محبت اور اخلاص اور جوش مودت اور اختصاص کے ساتھ لکھ کر ارسال فرمایا تھا موصول ہو کر بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوا. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دولت پر استقامت اور کرامت عطا فرمائے, کیونکہ ہر جماعت کا محب اسی جماعت کے ساتھ ہوگا. المرء ما من حبا, حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. آپ نے تمہیدات میں ان القضات کی عبارت کے معنی دریافت کیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جس کو تم خدا جل شانہ جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جس کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک اللہ جل شانہ ہے. میرے مختوم, اس قسم کی عبارتیں جو توحید و اتحاد کی خبر دیتی ہیں وہ شکر کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو کہ مرتبہ جمع ہے اور جس کو کفر طریقت سے تعبیر کرتے ہیں. اور اسی باتیں مشائق و دسرت اسرارم سے بہت صادر ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت ان مشائق کی نظر سے امتیاز اور دوری اٹھ جاتی ہے اور وہ ممکن کو عین واجب تعالیٰ قرار پاتے ہیں, بلکہ یہ نہ پاتے ہیں بلکہ ممکن کو پاتے ہی نہیں, اور سوائے واجب تعالیٰ کے ان کو کچھ بھی مشہود نہیں ہوتا. لہٰذا اس صورت میں اس عبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ امتیاز اور دوری جو تمہارے نزدیک اللہ جل شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے اور مغایرت بھی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ہونے سے بھی جو بلکہ وہ ایک جو ایک ہونے سے بھی منزہ ہے, دوسرے کا عین بھی ہے, جبکہ تمام ممکنات سے مغایرت کی نسبت زائل ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات تعالیٰ کے کمالات کا مظہرتم ہے تو ان سے امتیاز کی نسبت کس طرح ثابت ہوگی؟ اور یہ دید مرتبہ جمع کے ساتھ مخصوص ہے, اور جب سالک اس مقام سے بلند ہو جاتے اور شکر کی ذاتی کے بعد آنکھ کھول لیتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ پاتے ہیں اور اس تعالیٰ کو رسول جانتا اور اس تعالیٰ کا رسول جانتے ہیں جیسے کہ ابتدا میں جانتا تھا. النہایت ہی الرجوع الی البدایہ, نہایت ہی ودایت کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, جاننا چاہیے کہ مبتدی اور منتہی کا اشتراک صرف صورت میں ہوتا ہے, حقیقت میں ایک نہیں ہوتے ہیں, جو کہ منتہی کے پوشیدہ رہنے کا باعث ہے. ورنہ چہ نسبت خاک گرا بعالم پاک, کہاں خاک اور کہاں عالم پاک. جب متوسط کو منتہی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تو مبتدی دور از معاملے کو اس کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب, ہمارے لیے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. والسلام علیکم ولام لدیکم. اللہ اکبر. اصل میں عارفین کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, ان چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں, لہذا وہ اس چیز کو ہر چیز کو اپنے اپنے محل پر رکھ سکتے ہیں, اور جن کو ان چیزوں سے کوئی مطلب راہ نہیں ہوتا اور دوسروں کی باتیں وہ صرف علمی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں محسوس کرتے, لہذا ان پر کفر کا فتویٰ لگا لیتے ہیں. اب ذرا دیکھ لیجئے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پوری عمر تنزیہ بے چون بے چگون پر گزری ہے, یعنی ذرا بر بھی اس چیز کو یعنی راہ نہیں دیتے, لیکن چونکہ ان تمام چیزوں سے گزرے ہیں، لہذا موقع محل کے مطابق اس کی جو تعویل ہے وہ کر لی. یہی اصل میں جس کو کہتے ہیں معرفت کا مطلب جو ہے نا وہ سمرا ہوتا ہے. تھوڑا سا اندازہ کر لے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ پاک کی معرفت اس کو حاصل ہے تو وہ یوں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جانتے ہیں، اندرون بیرون کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بات کیا ہوگی؟ وہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، لہذا ہر شخص کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. میرے والدہ کو ہائپر وہ تھائرائڈزم کا اٹیک ہوا تھا، جس میں انسان کی اعصاب جلد جلد مطلب جو ہے نا وہ کام کرتی ہے، جو انگزائٹی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس قسم کی بات ہو جاتی ہے، غصہ بھی جلدی آتا ہے اور ہر کام کو اپنے ٹائم سے بھی جلدی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ نیچرل ہوتا ہے. تو جو ہماری کزنس تھیں، ڈاکٹرز تھیں، وہ ان کے علاج کر رہی تھی تو ان پر غصہ بھی ہوتے تھے، ڈانٹتی بھی تھی ان کو. تو میں نے والدہ کی طرف سے ان سے معافی مانگی، میں نے کہا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ ہے اور اس وجہ سے آپ مطلب اس کو محسوس نہ کریں. تو انہوں نے کہا ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے یہ سائڈ افیکٹس ہیں، تو لہٰذا میں کوئی پریشان نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایک پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑی عمر کا تھا. کہا جی مجھے چیز یاد نہیں رہتی. تو اس نے کہا عمر کا تقاضا ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی. انہوں نے کہا عمر کا تقاضا ہے. ہاں جی. بس مطلب وہ تقریباً ہر چیز بتائے تو ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے. اخیر میں پیپر ویٹ اس کی طرف اٹھائے کہ تمہیں صرف یہی کی بات یاد ہے، عمر کا تقاضا، عمر کا تقاضا. پیپر ویٹ ان سے ہاتھ لے کے کیا، یہ بھی عمر کا تقاضا ہے. یہ بھی عمر کا تقاضا. تو اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ واقعتاً جو عارف ہوتا ہے کسی چیز کا تو ان کو جڑ کی بات معلوم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی لوگ جو ہے حیرت کی بات ہے. میں نے آپ حضرات کو غالباً امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بیان کی تھی کہ وہ کوئی اس طرح بات تھی، کوئی شخص آیا وہ کہ وہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو ایسا ہو کہتے ہو ایسا کہتے ہو ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو تو اس کے بارے میں کیا. تو حضرت نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تو زندگی آخر کے مطلب ہو سکتے ہیں مطلب یہ صفات. تو حضرت نے جب اس کی سب چیزوں کی تعویل بتائی کہ وہ تو اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ مسلمانی کی بات ہے. تو اب یہ جو بات ہوتی ہے علم کی جو پختگی ہوتی ہے، تو وہ پھر ماشاءاللہ ان تمام کاموں کو سمجھ لیتے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے کتنی یعنی گویا کہ وحشتناک بات ہے کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو ہمارے نزدیک رسول ہے، اور جو جن کو تم رسول کہتے ہو ہمارے نزدیک خدا ہے، تو اگر کوئی عام آدمی سے کہہ دے تو فوراً کہہ دے گا تو کافر ہے. ہاں جی. لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ چونکہ ان کے اوپر ان سے ان کے نظر سے دوئی ختم ہو گئی ہے، اتحاد اور عینیت والی بات ان کو مشہود ہے، ان کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. تو جو یعنی مطلب چیزیں جو جتنے دور ہیں اللہ تعالیٰ کے سے کوئی مناسبت نہیں، ان کے بارے میں بھی اگر ان کی دوئی ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے کیوں یہ بات نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت یہ دوئی کی مطلب ان کی نظر سے ہٹ گئی ہے اور یہ سب چیزوں کو ایک سمجھتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد ایک دفعہ جو ہے نا مطلب واعظ کہنا چھوڑ دیا. تو جو حضرت کے واعظ کے شائقین تھے وہ شکایت لے گئے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو حضرت کے استاذ تھے. ان سے شکایت کی کہ حضرت فائدہ ہو رہا تھا لوگوں کو، اب حضرت نے واعظ روک دیا، آپ ذرا سفارش کر لیتے کہ دوبارہ وہاں شروع کر لباس کہنا شروع کر لے. حضرت نے اس کو ان کو بلایا, ان سے کہا جی اب لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے تو تم واز کہنا کیوں چھوڑ رہے ہو, واز کہہ دیا کرو لوگوں کو, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب چونکہ حضرت کے وہ استاد تھے, استاد کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے تھے, تو رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کر دیا تو حضرت چونکہ جان دیدے تھے اور جانتے تھے ان تمام چیزوں کو, میں نے فرمایا جاؤ جاؤ بھائی ان کو چھوڑو, ان کو نہ چھیڑو مزید, کیونکہ اگر ممبر پہ اس حالت میں بیٹھ گیا تو اس کا پہلی بات جو زبان سے نکلے گی وہ انل حق کی ہوگی. اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. تو بعد میں جب افاقہ ہو گیا تو لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے استاذ تو یہ کہہ رہے, فرمایا ہاں اس وقت مجھ پہ توحید کا غلبہ تھا, لیکن چونکہ عالم تھے اور جانتے تھے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے, لہٰذا خاموشی اختیار کر لی, زبان سے بات ہی نکالنی چھوڑ دی. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک حال ہے, مقام نہیں ہے, ایک حال ہے, اور یہ حال عارضی ہوتا ہے, جیسے ایک پل ہوتا ہے, اس پل پہ سے گزرنا ہوتا ہے. تو یہ اس وقت جو اس کے ان کے جو حوالے اس میں یہ معذور ہوتے ہیں, مقتدا بھی نہیں ہوتے, کیونکہ باقی لوگوں کے لیے تو کسی حالت میں بھی اس کی تقلید ممکن نہیں ہوتی. اگر بہوش حواس کو اس کی تقلید کر لے تو زندگی ہو جائیں گے, وہ تو معذور ہیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ جو ہے نماز, وہ اس کو پارکنسن کی ڈیزیز ہے اور وہ مسلسل اس کے ہاتھ اس طرح اس طرح اس طرح ہو رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور وہ بڑا بزرگ ہو مثلاً, تو کوئی آدمی جن کو پارکنسن ڈیزیز نہیں ہے اور وہ نماز میں اس طرح ان کو دیکھ کے ہلنے شروع کر لے تو اس کی نماز ہوگی؟ ظاہر وہ تو معذور نہیں ہے نا, تو اس کو تو ایجاد نہیں ہوگی. تو یہی بات ہے کہ جو معذور ہے ان کے لیے عذر ہوتا ہے, لیکن جو معذور نہیں ہوتا تو ظاہر ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہی اصل میں ان باتوں کی صحیح تطبیق ہے. مکتوب نمبر 81, محمد مراد کوریگی کی طرف صادر فرمایا تھا, پند و نصیحت میں اور کمینی دنیا کی خرافات ہے. پرہیز کرنے اور اس کے مناسب بیان میں الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. کہیں نیک انجام دوست کمینی دنیا کی شان و شوکت جو ظاہری طور پر بہت تازگی اور شیرینی رکھتی ہے, بچوں کی طرح اس پر فریفتن ہو جائے, اور دشمنی لائین شیطان کی رہنمائی میں مباح کاموں سے مشتبہ میں اور مشتبہ سے حرام کی طرف رغبت کرنے لگے, اور اپنے مولا جل شانو کے سامنے نادم و شرمندہ ہونا پڑے. توبہ و رجوع اللہ میں قدم مضبوط رکھنا چاہیے اور ممنوعات شریعہ کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے. ہما اندر زمن بتو ایست کہ تو تفلے و خان رنگیست, یہ نصیحت مگر ہے تیرے لیے کہ تو بچا ہے گرہ رنگا رنگ. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دائرہ مباح یعنی جائز امور کو اپنے بندوں پر بڑا وسیع کر دیا ہے. وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اپنے سینے کی تنگی کے باعث اس تمام وسعت و فراہی کو تنگ سمجھ کر اس وسیع دائرے کے باہر قدم رکھے اور حدود شریعہ سے تجاوز کر کے مشتبہ حرام چیزوں میں پڑ جائے. مثلا ہمارے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی ہے, ان 5 نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گھنٹہ آپ سمجھ لیں, چلو تو باقی 23 گھنٹے مباح آپ کو اختیار ہے جن کاموں میں. 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزے ہیں, باقی مباح. अच्छा, पूरे माल में सिर्फ 2.5% और वो भी साहिब निसाब पर ज़कात है, बाकी 97.5% में आप मबाह, आप जो भी करें, चाहे मबाह काम कर ले, जायज़ काम कर ले। इस तरीके से पूरी उम्र में सिर्फ एक दफा आज। अलगरज ये कि मबाह का दायरा बड़ा वसी है। तो अब कोई शख्स अगर इसके बावजूद भी हराम की तरफ आए तो उसने अपने ऊपर दुनिया कितनी तंग कर ली। कितने जानवर हैं हलाल हैं, और एक शख्स खामा खाब मुर्दार के पीछे जाने लगे। एक पाकिस्तानी साथी थे हमारे, आए जर्मनी जब हम उधर थे, तो वहाँ जा रहे मुसलमानों के आपस में कोलेब्रेशन तो होती एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैंने उनको वहाँ के जो स्टोर्स हैं उनके बारे में बताया कि यहाँ से हलाल गोश्त मिलता है, यहाँ आम गोश्त होता है, और ये जहाँ पर फला फला चीज़ें मिलती हैं, तमाम चीज़ों से मैंने उनको आगाह कर दिया। एक दिन मैं मार्केट में आ रहा था तो वो जर्मन स्टोर से गोश ले रहा था, जाहिर है वो तो जब ही पंजाबी दोस्तों में था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैंने तुझे कहा था कि हलाल गोश उधर से मिलता है, तो आपने हराम गोश क्यों ले लिया? कहते असल में वो छोटे जानवर जब करते हैं, वो तुर्क जाए बड़े बीफ जो है ना उनके पास नहीं होता, तो बीफ में जो टेस्ट है वो तो उसमें नहीं होता। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, वहाँ तो तुम्हारा हमारा दिमाग खाते हो कि तुम पठान जो है ना मोटा गोश्त खाते हो, वहाँ तो चीफ बनते हो छोटे गोश्त खाने के, और यहाँ पर तुम हराम हराम में मुबतला हो जाते हो इसके लिए। भैया हमारे लिए तो फिर भी कोई गुंजाइश होती कि हम तो बीफ खाने के आदी हैं, अगर हम ये गलती करते तो किसी न किसी दर्जे में कोई हमारे लिए बहाना की सूरत बन सकती थी कि भाई हम तो बड़ा गोश्त खाते हैं, हमें तो तुम ताना देते हो वहाँ पर कि तुम बड़ा गोश्त खाने वाले हो। हाँ जी, और मैंने तुम्हें अब बताया तो तुम सिर्फ बड़े गोश्त के लिए जहाँ वहाँ जो वहाँ नहीं खाते हो, यहाँ पर हराम के लिए तुम उस खाने पर तैयार हो गए हो। हाँ जी, तो ये इस किस्म की बात है कि मतलब जो है ना, अल्लाह बचाए, बस तबीयतें मसख हो जाती हैं, तबीयतें मसख हो जाती हैं। वरना बात बिल्कुल सिंपल है भाई, खुदा के बंदे यानी जब जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका है, चाहे वो कितने टेस्टी क्यों ना हो, तुम टेस्ट तो तेरा वो नहीं है ना मकसूद, वो मकसूद तो तेरा अल्लाह पाक के फरमा बरदारी है, और फिर ये बाकी चीज़ों में कैसे टेस्ट नहीं है? सिर्फ वो चीज़ें तो नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो ये मतलब यह है कि ये नफ्स की गुलामी है, ये नफ्स की गुलामी है। तो हजरत ने भी ये बात फरमाई, हजरत हजरत हक सुबहानु ताला ने अपने करम से दारे मुबाह यानी जायज़ उमूर को अपने बंदों पर बड़ा वसी कर दिया है। वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जो अपने सीने की तंगी के बाद से तमाम वसत व फराही को तंग समझकर इस वसी दायरे के बाहर कदम रखे और हदूद शरिया से तजावज़ करके मुश्तबे हराम चीज़ों में पड़ जाए। हदूद शरिया को लाजिम जाना चाहिए और बाल बराबर भी इन हदूद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। रस्म आदत के तौर पर नमाज पढ़ने वाले और रोज़ रखने वाले अगरचे बहुत हैं, लेकिन वो परहेजगार जो हदूद शरिया की मुहाफ़िज़त करे अक्ल कलील और बहुत कम है। वो नेक व बद में फ़र्क करने वाली चीज़ जो हक को बातिल से जुदा कर दे, यही परहेजगारी है। क्योंकि रोज़ा और नमाज तो बाज़ाहिर दोनों ही अदा करते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिला को दीन कुमल वरा, निज़ाम कारखाना दीन व परहेजगारी पर है, निज़ाम कारखाना दीन परहेजगारी पर है। और फरमाया भी ला तादलु बिर्रात शयन, परहेजगारी के बराबर कोई चीज़ नहीं है। अहबाब अगर चपुर तकल्लफ काने खाएँ और लिबास हाय फ़ाखिर अजीब तन करे, लेकिन लज्जत और फ़ायदा तो फुकरा ही के ताम और लिबास में है। आँ के आँ दाद बशहाँ बगदायाँ ईदाद, उस अमीर उस फ़कीरी में बहुत बड़ा फ़र्क है, کیونکہ مولا جل شانہ کی رضا سے دور ہے اور یہ فقیری اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. اس امیری کا محاسبہ بہت سخت ہوگا اور اس کا محاسبہ خفیف ہوگا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. برخوردار سلطان مراد نے توبہ انعامت کی توفیق حاصل کر لی ہے اور طریقہ بھی اخذ کر لیا ہے. حضرت سبحانہ تعالیٰ سے بات و استقامت عطا فرمائے. والسلام علیکم ولا سائر الاخوان. اصل میں یہ حضرت نے, چونکہ میں نے پہلے بھی کافی بار عرض کیا, مکتوبات شریف کے ذریعے سے معاشرے کے تقریباً ہر طبقے کی رہنمائی فرمائی ہے, اور حضرت کا فیض عمراء تک اور بارسوخ لوگوں تک زیادہ پہنچا ہے. یعنی حضرت نے ان کی طبیعت کے مطابق, مزاج کے مطابق, احوال کے مطابق ان کی تربیت فرمائی, اور یہ چیز بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی اپنی نفسانیت کو بالکل ختم کرنا. اب دیکھو نفسانیت کیا ہے, بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں. تکبر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ تکبر جو انسان کے پاس کچھ ہو تو ہوتا ہے, یعنی مال ہو اس کی وجہ سے, یا خوبصورتی ہو, یا نسبی رفت ہو, یا کوئی پوسٹ ہو, اس کی وجہ سے تکبر. اور دوسرا تکبر ان کی عزت سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو اور حسد کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے, جو احساس کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ احساس کمتری کی جو افراد ہوتی ہے وہ احساس برتری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. احساس کمتری کی جو افراد ہے وہ احساس برتری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, کلاس فیل ہوتے, ان کی والدہ کی سپریشن ہو چکی تھی اپنے شوہر سے, ہیڈ ماسٹر تھی, پوری عمر گوئے کے سپریشن میں گزاری. غالباً شاید ایک ہی بیٹا تھا ان کا جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ میں. تو ایسے بچوں میں احساس کمتری تو آ جاتی ہے, محرومی ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کے اندر بالکل یہ احساس کمتری بالکل واضح نظر آتی تھی. اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ دوستی لگائی کہ کم از کم اس کو یہ احساس کم ہو, اور اس کا خیال میں رکھتا تھا, اپنے ساتھ رکھتا تھا. کافی ماشاء اللہ ان کے ساتھ مطلب مل لگا رہا. فائنل ایئر میں ہمارے انجینئرنگ میں ایک قانون تھا کہ کیوبیکل دیتے تھے, یعنی ایک کمرہ اکیلے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا تھا. ویسے تو شیئر کرتے تھے, کبھی دو, کبھی تین, کبھی چار بھی, لیکن یہ آخری سال میں وہ چونکہ اسٹڈی زیادہ ہوتی ہے فائنل ایئر میں, تو شیئر کے بجائے مطلب ایک سنگل کمرہ دیتے تھے. تو مجھے بھی ادارے کی وکل مل گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, تو آپ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں رکھے. اب وہ کمرے ہوتے بھی چھوٹے ہوتے, ظاہر ہے کہ سنگل کمرہ ہونے کے باوجود چھوٹے تو ہوتا تھا, اور مقصود بھی یہی تھا کہ آپ اکیلے اکیلے اسٹڈی کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. میں نے کہا بھائی ہم قریب ہی ہے کہ ہاسٹل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بھی اپنے کمرے میں رہیں, میں بھی, باقی باہر ہم ایک ہی ہوں گے, لیکن یہ چونکہ اسٹڈی کے لیے پلاننگ ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ معذور ہیں, مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہی رہے تو اچھا ہے. اب چونکہ ان کو احساس کمتری تو تھی, تو یک دم وہ چڑھ گیا اوپر. ہاں جی, کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو مجھے, میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں. وہ جو بڑھ بولیا شروع کر لیا. ہاں جی, کسی نے مجھے جانا نہیں ہے, لوگ سمجھتے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ہے. ہاں جی, وہ ساری باتیں اس طرح کرنے شروع کر لی. اور مجھے صرف چونکہ وہ نفسیات میں نہیں پڑھا تھا, تو مجھے تو آبزرویشن ہو رہی تھی کہ صورتحال وہی ظاہر ہو گئی, لہٰذا میں اس کو مائنڈ تو نہیں کر رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بالکل ایک مظاہرہ تھا جو کہ لکھا ہوا تھا, تو اس کا ظاہر ہو رہا تھا, لہٰذا میں نے مائنڈ تو نہیں کیا, لیکن بہرحال نظر آ رہا تھا کہ وہ کیوں کر رہا ہے اس طرح. تو اس طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص امیر نہیں ہے, تو امیروں کے ساتھ بغض ہوتا ہے, تو ان کو پھر حق کی دعوت بھی نہیں پہنچا سکتے. क्योंकि उनके साथ जब बात करते बैलेंस नहीं होते, नतीजतन बजाय फायदे के नुकसान कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब ये जो बात है ये तो किसी किसी में होती है ना, कि वो इतनी मुतवाज़े हो कि ना जो पास है उसकी वजह से तकबर करे और ना कुछ पास न होने की वजह से तकबर करे, दोनों सूरतों में बिल्कुल यानी इन तमाम चीज़ों से इलादा रहे। तो हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे फकीराना जिंदगी गुजार रहे थे, अमीराना जिंदगी तो नहीं गुजार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अमीरों के साथ इतने ताल्लुकात और उनकी तरबियत करना और के शहजादों की और हाँ जी बादशाहों की जहांगीर बादशाह हाँ जी और उमरा की, ये मामूली बात नहीं है। लोग इसको समझते नहीं है, लोग इसको समझते नहीं है कि कितना मुश्किल काम है ऐसे लोगों के लिए जो खुद उस सेक्शन में ना हो। अब अमीर अमीरों को पैगाम पहुंचाए तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मिजाज मिले होते हैं, लेकिन अमीर गरीब को पहुंचा दे तो ये मुश्किल होता है, अमीर गरीब अमीर को पहुंचाए तो ये मुश्किल, मुनासिबत ना होने की वजह से। तो मुनासिबत ना होने की वजह जो थी वो यही थी कि किसी को होने की वजह से तकबर होता है, किसी को ना होने की वजह से होता है। तो दो सूरतों में मुनासिबत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो पैगाम नहीं पहुँचा। तो हज़रत में ये बात थी कि वो माशाल्लाह हर हाल में वो बात थी, तो हज़रत से ऐसे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। मकतूब नंबर 82, ख्वाजा शरफुद्दीन हुसैन की तरफ सादर फरमाया, कमीन दुनिया से परहेज करने और रोशन शरीफ पर अमल करने की तरगीब देना उसके मुनासिब बयान में, अल्लाहुम्मा सग़िर दुनिया बे आयुनिना व कब्बिर आख़िरत फ़ी क़ुलूबिना बे हुरमत हबीबिका अलैहि व अला आलिही अस्सलातु वस्सलाम। ए अल्लाह, तू अपने हबीब अलैहि व अला आलिही अस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ील हमारे अंकों में दुनिया हकीर कर दे और हमारे दिलों में आख़िरत की अज़मत कायम कर। फ़र्जंद अजीज, बातमीज कमीन दुनिया की ज़ाहरी शान शौकत पर हरगिज़ रागब नहीं होना चाहिए और फ़ानी कर्रफर पर हरगिज़ फरिफ्ता नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी तमाम हरकात सकनात में रोशन शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक अमल करें और मिल्लत बेज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। सबसे पहले अहलुस्सुन्नत वल जमात शुक्रुल्लाह वसायुम के तकाज़ों के मुताबिक अपने एतक़ाद को दुरुस्त करना ज़रूरी है। इसके बाद अमली अहकाम फ़िक़्ह का मामला है और फ़राइज़ की अदायगी में बहुत इहतमाम करना चाहिए, और हलाल और हराम में बहुत एहतियात करनी चाहिए। इबादत नाफिला की इबादत फ़राइज़ के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं, वो रास्ते में फेंके हुए कोड़े के मानंद होंगी उनके मुकाबले में। इस ज़माने के अक्सर लोग नवाफिल को रिवाज देते हैं और फ़राइज़ की तकरीब में मशगूल होते हैं, नफली इबादत की अदायगी का बहुत एहतमाम करते हैं, फ़राइज़ को ख्वार व बेतना समझ शुमार करते हैं, तमाम दौलत मौका व बेमौका मुस्तक और गैर मुस्तक पर खर्च करते हैं, लेकिन उनको एक चीतल पैसे ज़कात के तौर पर अदा करना दुश्वार होता है। ये नहीं जानते कि ज़कात का एक पैसा देना लाखों रुपये सदके नाफिला से बेहतर है। चूंकि ज़कात की अदायगी में महज मौला जल्ला शानु के हुक्म की बजावरी है और सदका नाफिला का मंशा बसा अवकात नफसानी ख्वाहिशात में होता है, लिहाजा फ़र्ज की अदायगी में रिया की गुंजाइश नहीं होती और नफल में रियाकारी के लिए वसी मैदान मौजूद होता है। यही वजह के अदाए ज़कात में इजहार करना बेहतर है ताकि अपने से तुम मत दूर कर दे और सदके नाफिले को खुशी तौर पर देना बेहतर है, वो कबूलियत के ज़्यादा लायक है। गर्ज अहकाम शरीयत के इल्तिज़ाम के बगैर चारा नहीं, ताकि दुनिया की तकालीफ से खुलासी मुतसव्वर हो, अगर हकीकी तौर पर दुनिया तर्क करना मैसर न हो सके तो तर्क हुक्मी में तो कोताही नहीं करना चाहिए और वह अकवाल अफ़ाल में शरीयत को अपने ऊपर लाजिम करना है। अल्लाह अकबर। हज़रत का जो यानी अप्रोच होता था वो ये होता था कि जिस दर्जे की कोई चीज़ अहम है उस दर्जे की अहम आदमी समझे उसको और अपने नफ्स की वजह से उस पर कमी बेशी ना करे, यानी ये वाली बात है। अब ये है कि सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा तो अकीदा का है, तो यहाँ पर अकीदे का पहले जिक्र है, क्योंकि अकीदा गलत हो तो कोई चीज़ कबूल हो नहीं होगी। उसके बारे में चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इरशाद फरमाया था कि گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے, وہ نصارہ میں 72 ہو گئے تھے, اور ان قریب میری امت میں 73 ہو جائیں گے. لیکن جو ہے نا وہ صرف ایک ناجی ہوگا. تو صحابہ کرام نے ڈر کے ہمارے پوچھا کہ وہ کون سا ناجی فرقہ ہوگا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں. اب صحابہ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچے وہ صحابہ ہیں. پھر صحابہ کے تین گروہ ہیں, ایک عام صحابہ ہے یا صحابیات ہیں, ایک صرف امہات المومنین علیحدہ کیونکہ ان کا اپنی ایک شان ہے, اور ایک اہل بیت طہار رضی اللہ علیہم اجمعین. اور دونوں کے گروہ کے بارے میں بڑی زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے. صحابہ کے بارے میں تو ایک تو ایمان علیہ و صحابی فرمایا ہے, اور پھر یہ کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں خدا کا واسطہ, اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا مغرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن اوزهم فبفوزی اوزهم, تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا واسطہ امت سے فرما رہے ہیں. جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اصل میں میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتے اصل میں میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. تو گویا کہ صحابہ کی ہر چیز کو اپنے اوپر رکھا, اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنے لیے رکھتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا, اور جو صحابہ کے خلاف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکتا. تو یہ ترتیب ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت تھی تو حضرت نے یہ بات فرمائی. اس کے بعد پھر جو شریعت کی بات ہے اعمال کی, اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے. پہلے سب سے ظاہر ہے, تو ظاہر میں پھر دو چیزیں, اوامر اور نواہی. اوامر وہ ہیں جن کا حکم ہے, مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے, روزہ رکھنے کا حکم ہے, زکاة دینے کا حکم ہے, حج کرنے کا حکم ہے, اور یہ حکم اس درجے میں کہ اس سے انکار کیا جائے تو کافر ہو جائے, یہ فرائض ہے. اور ایک وہ چیز ہے جو کہ منع کیا گیا ہے, نواہی, وہ حرام ہے. مثلا شراب پینا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, دھوکہ کرنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, مطلب یہ چیزیں جو حرام ہیں جن کو منع کیا گیا ہے. اور قانون شریعت کا یہ ہے کہ فرض کا ترک حرام ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے, تو یہ دونوں کا ایک حکم ہو گیا. یعنی اگر کوئی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس سے بچنا فرض ہے, اور جو فرض ہے اس کا چھوڑنا حرام ہے. بس نماز چھوڑنا حرام ہے, زکوٰۃ چھوڑنا حرام ہے, حج اگر فرض ہو تو اس کا ترک کرنا حرام ہے, اور اس طریقے سے روزے رمضان شریف کے چھوڑنے حرام ہے اگر بیمار نہ ہو مسافر نہ ہو. تو یہ پتہ چل گیا کہ شریعت کے اوامر نواہی کے نمبر پہلے ہیں, اس کے بعد پھر نوافل کے امور آتے ہیں, چاہے مالی امور ہو چاہے اجانی امور ہو. جیسے نفلی نوافل ہیں, یعنی نماز ہے, نفلی روزے ہیں, نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں, تو ان کا نمبر پر بعد میں آتا ہے. اب چونکہ جو نوافل ہیں وہ زائد چیز کو کہتے ہیں, مزید, اضافہ, ایکسٹرا. ہاں جی, تو جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں اس میں چونکہ ظہور یعنی اعمال کا زیادہ ہوتا ہے, یعنی لوگوں کا خیال یہ کہ جو تہجد پڑھے گا تو سارے فرائض کو پڑھتا ہی ہوگا, تو لہٰذا اس سے شہرت جلدی ہوتی ہے. یعنی نوافل کے پڑھنے سے شہرت جلدی ہوتی ہے, نفلی صدقہ کرنے سے شہرت زیادہ ہوتی ہے, نفلی روزے رکھنے سے شہرت زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس میں اخفاء بہتر قرار دیا گیا ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے. اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو کہتے ہیں اپنے ہونٹ ذرا تر رکھیں تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور جو رمضان شریف کا روزہ ہے وہ دھڑلے سے رکھے تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو. اس طرح حج بھی دھڑلے کے ساتھ کر لے, فرض حج, اور یہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی پورا ظاہر کر کے دیتی ہوں کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہوگی. اس میں شہرت تو ہے نہیں, وہ تو ایک فرض ڈیوٹی آپ نے پوری کی. جو ہماری ڈیوٹی کہتے ہیں نا, وہ کرنل مقبول صاحب جو تھے, تو ایک دن اس نے ہمیں کہا کہ اگر کسی نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تو وہ شاباش کے لائق نہیں ہے. کہتے میں کر دیتا ہوں شاباش, لیکن اس کے لیے شاباش ضروری نہیں, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. ڈیوٹی پوری کی تو بس ٹھیک ہے, یہ مطلب ڈیوٹی فل ہے, اس سے زیادہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے. لیکن اگر غلطی کی تو وہ ملامت کے قابل ہوگا, اس پہ ایکسپلینیشن بھی ہو سکتی ہے اس پہ, ہاں جی, لیکن ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تو اس نے پوری کری ڈیوٹی, بس میں کوئی اپریشیشن کی ضرورت نہیں ہے. کہتے میں کرتا ہوں لیکن اصولاً اس میں کوئی اپریشیشن کی چیز نہیں ہے. وہ اپریشن کی چیز یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی بھی پوری کو مزید ایکسٹرا بھی کچھ کر لیا تو پھر اپریشیشن کی بات ہوگی. ہاں جی, تو یہ اصل میں یہاں پر بھی والی بات ہے کہ نوافل جو ہے اس میں اپریشیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, لیکن فرائض مکمل ہونے کے بعد, بالکل ایسے جیسے بنیادوں کے بعد پھر دیواریں مزید بڑھائی جاتی ہیں. اگر بنیادیں نہ ہو تو دیوار بڑھائی نہیں جا سکتی, پانی پہ کوئی دیوار کھڑا کیا کر سکتا ہے. ظاہر مطلب ایک اس کے لیے تو کوئی بنیاد بنانا پڑتا ہے نا, تو فرائض کیا ہے, یہ بنیاد ہے. اس لیے فرمایا کہ فرائض کے ذریعے سے جو قرب ہوتا ہے اتنا قرب کسی اور چیز کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا, قرب بالفرائض جس کو کہتے ہیں. اور نوافل کے ذریعے سے جو قرب ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, اتنا بڑھتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی حالت ہو جی کہ اللہ پاک فرماتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتے ہوتے ہیں, پھر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان نوافل کی اگر ادائیگی فرائض کی ادائیگی کے بعد ہوئی ہو, اس میں کمی نہیں ہو, تو مزید اضافہ ہے, تو مزید اضافہ سے فائدہ تو ہوتا ہے, اور وہ جس نے جتنا بھی کیا ہوگا اس کے حساب سے ہوگا. زیرو سے ون پہ لانا بنیاد ہے, پھر ون سے ایک ارب اور ایک ارب پہ چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ کمپٹیشن ہے. لیکن زیرو سے ون پہ لانا یہ بڑی چیز ہے. اس وجہ سے زیرو ون میں کوئی ریشو نہیں ہے, نو ریشو ایگزسٹ بٹوین زیرو اینڈ ون, اٹ از انفائنائٹ. ہاں جی, لیکن ون اور ایک ارب کے درمیان ایک فائنائٹ ریشو ہے. ہاں جی, تو اس لحاظ سے فرمایا کہ فرائض کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ آپ بے شک نوافل کتنی بڑھا دیں لیکن زیرو ون کے درمیان جو ریشو اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا, وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہاں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے. مکتوب نمبر 83, میر ماہ محمود کی طرف صادر فرمائے اس سلسلہ علی کی محبت جو تمام سعادتوں کا سرمایہ ہے اور اس کے مناسب بیان میں. الحمد للہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اس حدود کے فقراء کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی سلامتی عافیت اور شریعت مصطفیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور برکت و تحیہ کی شرح پر ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ اخوی، عزی اور ارشدی نے جو طریقہ اس فقیر سے اخذ کیا تھا، اگرچہ صحبت شریف کے مختصر ہونے کی وجہ سے جو ان بزرگوں کے نزدیک اصل عظیم ہے صحبت، اور وہ برکات و ثمرات کے مترتب ہونے کے لائق نہیں ہوا ہو، لیکن محبت کا تھوڑا سا رب جو اس طریق کے تعلیم کے لوازمات میں سے ہے ان میں باقی رہا ہو تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا میں ابھی جو ابھی میں نے تھوڑی سی بات پہلے کی ہے نا، اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو نا مطلب بات عرض کرتا ہوں، پھر سمجھ میں بات آ جائے گی۔ صحبت سے بیج پڑتا ہے۔ حضرت تاج امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے بزرگ تھے، انہوں نے ایک سادہ زبان میں، دیہاتی زبان میں بہت بڑی بات کی ہے۔ فرمایا کہ دودھ کو بلو بلو کے سرخ کر دو، لیکن جاگ نہیں ہوگی تو مکھن نہیں نکلے گا۔ اگر جاگ نہ لگائیں اس کے ساتھ تو مکھن نہیں نکلے گا، بے شک سرخ کر دو۔ اس وجہ سے بے شک بہت مجاہدہ کر لو، لیکن اگر صحبت نہیں ہو تو وہ چیز نہیں مل سکتی، کیونکہ صحبت سے بیج لگتا ہے، ذکر اور معمولات سے زمین نرم ہوتا ہے، دیکھا اسے زمین نرم ہوتا ہے، باقی ترقی جو ہوتی ہے وہ صحبت سے ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس صحبت سے ہی وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اس صحبت کے بارے میں یہ اثرات بہت زیادہ پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ صحبت میسر ہو۔ حضرت نے یہی فرمایا نقشبندی سلسلے میں کہ اس میں چونکہ صحبت زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں انعکاسی فیض ہوتا ہے ابتدا میں، وہ انعکاسی فیض اس کے لیے روٹ ہے، مطلب جڑ ہے، بیج ہے۔ جب یہ مل جائے، حضرت تانوی نے فرمایا، حضرت نے بھی بات فرمائی ہے، فرمایا ابتدا میں کافی عرصہ تک صحبت میں رہے شیخ کے ساتھ، پھر اس کے بعد بے شک گاہے گاہے آئے، لیکن ابتدا میں ایک معتد بھی مدت صحبت کے جناب شیخ کی حاضر ہونی چاہیے، تاکہ شیخ کی ساتھ مناسبت ہو جائے۔ یہ مناسبت چونکہ روحانی ہوتا ہے، تو ایک دفعہ اگر مناسبت روحانی ہو جائے، اس کے بعد بے شک آپ امریکہ میں ہو، آپ ماسکو میں ہو، تو روحانیت کے لیے تو ڈائمنشن نہیں ہے، اس کے لیے تو فاصلے نہیں ہیں، اس وجہ سے فلو پھر ہوگا اگر مناسبت ہو جائے، لیکن مناسبت نہ ہو تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ علم حاصل ہوتا جائے گا، علم حاصل ہوتا جائے گا، لیکن وہ جو برکات صحبت کے ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمال حاصل نہیں ہوگا، یہ والی بات ہے۔ ہاں، شریعت نے اگر کسی وجہ سے روکا ہو پھر بات اور ہوتی ہے، پھر وہاں شریعت ہی کمپنسیشن بھی کر لیتا ہے، مثلا معذور ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں، وہ جب خانقاہ آتے ہیں ان کو جو فیض ملتا ہے وہ ان کو گھر میں لائیو سننے پہ نہیں ملتا، لائیو سننے پہ نہیں ملتا۔ ہاں، کراچی میں ہو، لاہور میں ان کو ملتا ہے، ان کو ملتا ہے، کیونکہ ان کا عذر ہے، تو لہٰذا ان کو اس تڑپ کی وجہ سے وہ تلافی کر لیتے ہیں، اس کو وہ جو ان کی تڑپ ہے وہ تلافی کر لیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات مطلب ہے کہ اس وجہ سے میں نے بات کی کہ خواتین کے لیے جو شرعی عذر ہوتا ہے تو ان کو بغیر صحبت کے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ایک صاحب مدینہ منورہ گئے تھے, بڑا عجیب واقعہ, تو خواب دیکھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی لائے ہیں؟ تو بہت خوش ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے گھر والوں کا پوچھا, تو فوراً کہا حضرت میں اس کو لے آؤں, یعنی ادھر لے آؤں. نے فرمایا نہیں نہیں, میں ان کے گھر خود پہنچ جاؤں گا. میں ان کے گھر خود پہنچ جاؤں گا. یہ وہ چیز ہے جو جیسے خواتین کے لیے فرمایا ہے نا کہ ان کی گھر میں جو نماز ہے وہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ان کی گھر میں جو نماز ہے وہ میرے مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے, ان کے صحن میں نماز پڑھنے سے برآمدے میں افضل ہے, برآمدے سے کمرے میں اندر افضل ہے. چونکہ ان کے لیے شریعت نے شرط یہ لگائی ہے, تو لہذا شریعت کی امر کو توفیقیت حاصل ہوتی ہے اس پر, تو اس لحاظ سے ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے لیے اللہ پاک نے یہ آسانی رکھی ہے. ہاں ان کے لیے اگر اللہ پاک نے کوئی ایسے نظام بنایا ہو جیسے ہمارے ہاں خواتین کے لیے ہے, بیسمنٹ ہے, اس میں شریعت کے حدود کے مطابق وہ سن سکتی ہے اور یکسوئی ہوتی ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, لہذا اس حالت میں پھر کچھ فرق ہو سکتا ہے, کیونکہ پروویژن ہے تو کچھ فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ مردوں کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قربت دی ہے تو ان کو پھر اس قربت سے ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے, صحبت کا مقابلہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افضل نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ افضل نہیں ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل نہیں ہے. ہاں جی کیوں, وجہ کیا ہے؟ صحبت کا مقابلہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ والی بات. یا کریم, پہلی برکت جو پہلی صحبت میں مبتدی رشید کو اس طریقے آلے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ مطلوب حقیقی جل شانوں کے ساتھ قلب کی دائمی توجہ ہے. وہ تھوڑی مدت میں اس دائمی توجہ سے نشان مساوات تک پہنچ سکتا ہے. بالفرض اگر کسی طالب کی عمر 1000 سال ہوئے اور ماسوائے حق سبحان اللہ اس کے دل میں کسی اور چیز کا گزر ہی نہ ہو, تو اس نسیان کی وجہ سے جو اس کو ماسوائے سے حاصل ہوا ہے اگر تکلف و تعمل سے اس کو یاد دینا تو بھی یاد نہ آئے, اور جب یہ نسبت حاصل تو گویا اس راہ میں قدم اول حاصل ہو گیا. پھر قدم دوم, سوم اور چارم بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ شاید اس کے متعلق فقیر کیا تعریف کرے, تھوڑی چیز کثرت پر دلالت کرتی ہے اور قطر درینا پیدا کنار کی خبر دیتا ہے. میاں عبدالعزیز نے آپ کی محبت و اخلاص کی کیفیت کو زبانی بیان کیا جس گفتگو کا باعث ہوئے. والسلام علیکم و علی سائر من اتبع الہدا والتزم الطاعۃ المصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسباب کے دائرے میں ضروری ہوتی ہیں. مثلاً پودے اگر آپ کاشت کر لیں, اس کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہو, تو جس جگہ سورج کی روشنی ہوگی تو پودے چل ہی نہیں سکتے, ظاہر مطلب وہ نہیں اگتے پھر. تو جو کسان ہوتا ہے یا جو مالی ہوتا ہے وہ عذر کر لیتا ہے, جی تو پھر کھاد کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے وہ جیسا مسائل, یا مصنوعی روشنی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے شیخ کی جو صحبت ہے وہ بعض چیزوں کے نشو و نما کے لیے اولین نقطہ ہوتا ہے. اس اولین نقطہ جو ہے نا اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے جس کو ہم نیوکلیشن پروسیس کہہ سکتے ہیں، جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے. تو کم از کم سٹارٹ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد میں پھر وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. بیعت کرنا اس کے لیے سفر ضروری نہیں ہے، یہ تو خط کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بیعت جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے صحبت ضروری ہے. ہاں جی، اس کے لیے صحبت ضروری ہے. تو ہمارے سلاسل کے اندر صحبت پہ کافی زور دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا متبادل کچھ ہے نہیں، اس کے لیے ہمیں مجبوراً کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. مکتوب نمبر 84، شیخ حمید بنگالی کی طرف بعض نصیحتوں کے بیان میں صادر فرمایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اخوی رشیدی میاں شیخ حمید نے عجیب طرح کی گوشہ نشینی اختیار کی ہے کہ جس میں سلام و پیام کی بھی بہت کم گنجائش ہے. اس 7-8 سال کے عرصے میں آپ کی طرف سے صرف ایک ہی خط موصول ہوا ہے، اور وہ بھی نامکمل بے نتیجہ. اور اس طرف سے جو مکتوبات روانہ کیے جاتے ہیں معلوم نہیں کہ آپ تک پہنچتے ہیں یا نہیں. میرے عزیز بھائی شیخ عبدالحی جو کہ اپنے وطن کی طرف جانے والے ہیں، فقیر نے ان سے کہا کہ وہ ایک مرتبہ ضرور آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے حوال معلوم کرے. شیخ عبدالحی تقریباً 5 سال تک خدمت پہ رہے ہیں اور حضوری کی اکثر خدمات ان سے متعلق تھی. سن لیا جی، 5 سال تک یہ چیزیں عام تھی اس وقت. اس وقت خانقاہوں میں جو لوگ جاتے تھے تو جب تک اصلاح نہیں ہوتی تھی، شیخ ان کو فارغ نہیں کرتے تھے، اس وقت تک خانقاہ میں ہی رہتے تھے. آج کل تو ماڈرن دور آ گیا نا، آج کل تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں سمجھ جاتی ہے. کہتے بس ٹھیک ہے جی، مہینہ مہینہ آتے بس وہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں وہی والی بات ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے. آج کل کے دور انحطاط میں جو لوگ کبھی کبھی آتے وہ بھی غنیمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں سے تو بہت بہتر ہے نا جو بالکل ہی ان چیزوں کو مانتے نہیں یا ان کی طرف جاتے ہی نہیں، ان سے تو کم از کم بہتر ہے نا. لیکن مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ جن سے اللہ پاک پھر بعد میں کام لیتے ہیں. تو جن سے کام لیتے ہیں ان کا پھر کچھ چیزوں کچھ پری ریکوزٹس بھی ہوتی ہے نا. اب مسئلہ آج کل یہ ہے کہ اسباب میں تو گنجائشیں نکالی جاتی ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، یہ عذر ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے، اس میں تو عذریں سامنے لائی جاتی ہیں. اور نتیجے میں کہتے ہیں نہیں جی، جو لوگ مسلسل ادھر ہیں ان سے بھی زیادہ مل جائے، اور تھوڑی سی کمی ہو جائے تو کہتے ہیں وہ دیکھو نا شیخ ہمارے ادھر متوجہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا وہ ہماری قربانیوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے مجاہدوں کو نہیں دیکھتے. ایسے ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا، ایسا ہے آج کل. حالانکہ بھائی جو لوگ ڈیووشن کرتے ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہ زیادہ مطلب اس کے لیے طالب ہیں، تو ان کو تو ان کے برابر تو نہیں کیا جا سکتا نا جو بالکل ہی ہاں جی سرحدات پر ہیں، ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے. وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، فیصلہ تو شیخ نہیں کرتا. یہ بھی اکثر لوگ کا خیال ہے کہ شیخ اس مسئلے میں فیصلہ کرتا ہے. یقین جانیے کہ شیخ فیصلہ نہیں کرتا، شیخ فیصلہ نہیں کرتا، شیخ کے دل میں ڈالا جاتا ہے، ڈالنے والا کوئی اور ہے. ہاں جی، میں نے اپنے لڑکپن کے دور میں خواب دیکھا تھا. خواب دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی پہ ہے، وہاں ایک کاؤنٹر ہے، وہاں چائے سر ہو رہی ہے، چائے دی جا رہی ہے. تو میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی چائے مل جائے تو اچھا ہے. تو بتایا جاتا ہے بھائی یہاں اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا. یہاں تو جو چائے ڈالنے والے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، تب وہ کسی کے لیے چائے ڈالتا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں ڈال سکتا، یہ بتا دیا کہ مجھے. بس میں تو خاموش ہو گیا، بنے گا جی اب تو چپ رہو. تھوڑی دیر میں چائے میرے پاس پہنچ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بڑی خوبصورت، یعنی بڑی اچھی چائے تھی، فلیور کے لحاظ سے، اس کے لحاظ. اب چائے میں نے پی لی، اس کے بعد میں کاؤنٹر پہ گیا کہ پیسے دے دوں چونکہ مجھے چائے مل گئی. تو کاؤنٹر پر مجھ سے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، اس کی قیمت پیسے نہیں ہے، وہ تو دل میں ایک چیز ہوتی جو اس کی قیمت ہے. دل میں ایک چیز ہوتی ہے جو اس کی قیمت ہے. تو میں نے حضرت کو ایک خواب سنایا تھا، تو حضرت نے فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، یہ شیخ کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو. ہاں جی، اور دوسری بات، یہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا، بھلے مادی اسباب سے یہ چیز نہیں ملتی، اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے کہ دل میں طلب کتنی ہے اور یکسوئی کتنی ہے، احساس کتنا ہے. ان چیزوں کو مطلب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال لیتے ہیں. یہ بات حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے خلافت واپس لی تھی کسی بات پر. وہ حضرت کے رشتہ دار تھے، تو رشتہ داروں میں کوہرام مچ گیا اور سب نے آ کر حضرت سے اپنے اپنے طور پہ کہا کہ حضرت مطلب ان کی بڑی سبکی ہوگی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی آپ کم از کم اعلان نہ کرے اس طرح. یہ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے، میں کیا کروں. اب پتہ چلا کہ بات کدھر ہوئی، میں تو دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے. تو اب یہ جو بات ہے، مطلب اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کو راسخ رکھنا چاہیے، صحیح رکھنا چاہیے. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو گیا، شیخ کو خود ہی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ شیخ کے ساتھ لوگ ڈائریکٹ، میں ذرا یہ الفاظ تو ذرا مشکل سے ادا کروں گا کیونکہ پتہ نہیں کہ مناسب ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے شیخ کے ساتھ لوگ خوش آمد کے طور پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہاں خوش آمد نہیں چلتی کیونکہ اس کے بس میں ہے نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے نہیں. تو اس کے ساتھ خوش آمد کر لو تو نگیٹو بات ہو جائے گی. اس کے بجائے آپ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اور شیخ کو ذریعہ سمجھیں، یعنی شیخ تک پہنچنے کا نہ، اللہ تک پہنچنے کا شیخ کو ذریعہ سمجھیں، اور اللہ کے ساتھ آپ معاملہ درست رکھیں تو بس ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا، جس کو آپ توجہ کہہ دیں، جس کو آپ تعلیم کہہ دیں، جس کو آپ جو بھی کہہ دیں، وہ الفاظ ہیں لوگوں کے، حقیقت حال تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یا کریم. تو یہاں پر فرمایا عبدالحی تقریباً 5 سال تک خدمت میں رہے ہیں، اور حضوری کی اکثر خدمات ان سے متعلق تھیں. وہ فقیر کے علوم و معارف سے سیراب ہیں، وہ جذبہ و سلوک کے احوال سے آگاہ ہیں. جذبہ و سلوک، صرف جذبہ نہیں. ہاں جی، فقیر نے مشاہدہ الیہ سے کہا ہے کہ چند روز وہ آپ کے ہاں قیام کریں اور وہ علوم و معارف جو وقت اور حال کے لحاظ سے مناسب وہ بیان کریں. آپ ماضی کے اور موجودہ حالات جو بھی احوال و مواجید ہو مشاورے سے بیان کریں, اور جو کچھ وہ نصیحت کرے اس کو قبول کریں. باقی اللہ مشاورے آپ سے روبرو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم علی سائر من تبع الہدیٰ. دیکھیں اس میں ذرا غور فرمائیں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی توجہ بڑی مشہور تھی, ہاں جی, یعنی حضرت کی کیا یہاں توجہ کی ہے اسباب اختیار کی, ہاں جی, یعنی اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک صاحب کو ذریعہ بنایا جن تک حضرت کا فیض پہنچائے, اور پھر اس فیض کو حاصل کرنے پہ اس کو تیار کر رہے ہیں, اور اتنی شفقت فرمائی کہ ان سے فرمایا آپ وہاں جا کر ان سے مل لیں, احوال وغیرہ ان کے دریافت کر لیں, اور یہ پر کا. تو اب دیکھو یہ جو اسباب ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں حضرت, حضرت نے کہ ادھر سے توجہ کر لیا اور کام ہو گیا. اس کے لیے حضرت نے باقاعدہ طریقت کے اپنے اسباب ہیں, شریعت کے اپنے اسباب ہیں, تو اسباب کو اختیار تو کرنا ہوتے, کیونکہ عالم اسباب ہے نا دنیا, ہاں جی. توجہ بھی ایک سبب ہے, لیکن توجہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ کاغذ ہے, میں اس کو ملاتا ہوں, چھوڑ دیا, کیوں مل گیا آپس میں, کھل گیا, پھر جیسے وہ میں نے فورس ہٹا دیا تو پھر کھل گیا, کیونکہ اس کے درمیان سریش نہیں ہے. اب اگر سریش میں اس پہ لگاؤں ان میں سے کسی ایک پر اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اس طرح پکڑوں, اب میں کھولوں گا تو بس پھر نہیں کھلے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو بات ہے کہ توجہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو قریب لانے کے لیے ہے, کر لیا, لیکن درمیان میں وہ اعمال کی سریش نہ ہو اسباب کا, تو بس جیسے توجہ ہٹ گئی تو بس پھر دوبارہ کھل جائے گا, اسے پھر کیا فائدہ ہوگا, ایک وقتی بات ہوگی. لیکن جب اعمال کے سریش اس کے ساتھ لگے گا جو اسباب ہیں وہ کریں گے, بس توجہ کرنے سے جو قریب آئے گا بس وہ کافی ہو جائے گا, اس کے بعد پھر نہیں ہٹے گا, یہی بنیاد ہے. تو توجہ کو اتنا ہی ویٹ دو جتنے کا اس کا حق ہے, جتنے کا اس کا حق ہے. حضرت جو مشرق جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تبلیغ فرماتے تھے ان کو, ہاں جی, تو توجہ نہیں کر سکتے تھے, بار بار جاتے تھے, اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت میں کیسے مسلمان ہوں, وحشی رہتا ہوں میں کیسے مسلمان ہوں, میں تو یہ کام کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اس کو تسلی دے دی گئی, اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسباب اختیار کیے, تمام اسباب اختیار کیے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اسباب کیا اختیار کرتے ہیں, وہ کہتے بس شیخ سب کچھ کر لیں, میں نے تو کچھ نہیں کرنا, وہ جب شیخ نہیں کرتا تو شیخ سے بدزن ہو جاتے ہیں, دیکھو میرے اوپر توجہ نہیں کرتا. حضرت میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. بعض دفعہ جس چیز سے نقصان ہوتا ہو تو اس کے جائز ہونے کی صورت میں بھی اس کو استعمال نہیں کرتے, کیونکہ بعض دفعہ اگر نقصان کرتا تو اس طرح اس وقت چونکہ توجہ کو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا ہے کنسپچولی, تو اب اگر کوئی صحیح معنوں میں بھی کہتا ہے نا کہ حضرت توجہ فرمائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ کہ لوگوں کی عادت خراب ہو رہی ہے, لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, سارا کچھ توجہ پہ ڈال دیا, کہ بس توجہ کرو، حالانکہ توجہ ٹھیک ہے، مطلب توجہ غلط نہیں ہے، لیکن مکمل کے لحاظ سے. اب اگر وہ درمیان میں مکمل ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر توجہ تو نہیں ہے. ہاں جی، ہر چیز کا اپنا اپنا موقع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب مسائل زیادہ نقشبندی سلسلے کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسرے ان پر اتنا ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں، لہذا ان کو یہ چیزیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں ان کے لیے. ان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ شارٹ کٹ میتھڈ ہے، لیکن شارٹ کٹ میتھڈ کے لیے جو پریکاشنز ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. اگر وہ پریکاشنز نہیں ہے تو شارٹ کٹ میتھڈ جسٹیفائی نہیں ہوتا. پھر نو رسک نو گین والی بات، مطلب وہ تو چلتی ہے نا. تو یہ جو بات ہے کہ مطلب جو مطلب توجہ نقشبندی سلسلے میں واقعی بہت تھی، لیکن اس کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ تو فلفل ہونے چاہیے نا. وہ کر لو پھر کوئی بات نہیں، پھر توجہ کرو نا. لیکن اس کے نہ ہونے کے ساتھ اگر یہ کریں گے تو لوگوں میں یہ آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں سستی، اور ان چیزوں پر انحصار. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میں نے سرچ کیا، وہی سلسلہ ہے، یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ والا، حاجی صاحب کے ذریعے سے آیا ہے. لیکن چونکہ ان حضرات کے اوپر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس سے لوگ خراب ہوئے ہیں، تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اپنے سینے سے کچھ عطا کرے. پر میں میرے سینے پہ تو بلغم ہے. اب بڑی بات بڑے مزہ کے ہے، لیکن ہے تو حقیقت. بھائی میرے سینے پہ تو بلغم ہے، میں اس میں سے آپ کو کیا دے دوں. لوگوں کا بالکل ہی مطلب نہیں تھا، لیکن حضرت نے اس کو مذاق میں اڑا دیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ہاں جی، یعنی اس میں یہی والی بات ہے کہ حضرت کو ایک صاحب نے خط لکھا، فرمایا کہ خط لکھا کہ حضرت میں ابدال ہو گیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ افسوس ہوا مجھے، پہلے آپ گوشت ابدال ہو گئے. کیوں؟ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی نا، تو حضرت نے اس کو اس انداز میں لے لیا. اور حضرت کے سامنے اگر کوئی بات کرتے کہ حضرت توجہ فرمائے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، تو حضرت ان سے فرماتے مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کام اختیاری ہے غیر اختیاری ہے. تو کہتے اختیاری ہے. اچھا تم اختیاری کام کرنے کے مکلف ہو یا نہیں ہو؟ جی مکلف ہوں. تو پھر اختیار استعمال کر کے کرو نا. صاحب بتاؤ تمہیں اختیار استعمال کر کے کرو نا. ایک صاحب نے کہا جی میں کیا کروں، میری نظر اٹھی جاتی ہے، میں اپنی نظر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری نظر اٹھی جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا اگر جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو اس کے والد موجود ہو یا تیرا والد موجود ہو پھر بھی اٹھے گی. تو اس نے کہا نہیں پھر تو نہیں اٹھے گی. انہوں نے کہا بدبخت، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ ہاں جی، مطلب یہ اگر تو یہ ان کی موجودگی میں نہیں کر رہا تو ان سے یا آپ کو شرم آتی ہے یا ڈر رہے ہو، تو تمہیں اللہ پاک سے شرم نہیں آتی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہو. تو فیکٹس. تو حضرت ماشاءاللہ اس انداز میں، مطلب یہ تمام چیزیں جو آ چکی تھی ہم لوگوں میں، چونکہ اس صدی کے مجدد تھے، تو اس صدی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اوپر کھولی ہوئی تھی، تو بالکل ایک ایک کر کے وہ چیزیں نکالتے تھے. ہاں جی، تو حضرت نے بھی ماشاءاللہ اس میں یہ فرمایا. مکتوب نمبر 85، شیخ نور محمد کی طرف شیخ عبدالحی کے بعض کمالات کے بیان میں صادر فرمایا. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. اس علاقے کے فقراء کے احوال اوضاع حمد کے لائق ہیں اور آپ کی استقامت حق تعالیٰ سے مطلوب ہے. برادرم میاں شیخ عبدالحی آپ ہی کے شعر کے رہنے والے اور آپ کے قرب و جوار میں ہے. علوم معارف غریبہ کا نسخہ ہے، اس راہ کی ضروری چیزیں ان کے پاس بہت ہیں. دور افتادہ دوستوں کے لیے ان کی ملاقات غنیمت ہے، کیونکہ وہ نوآمدہ ہیں، وہ نئی چیزیں لائیں، ان کے پاس فنا و بقا کے نشان ہیں، وہ جذب و سلوک کا بیان ہے، بلکہ فنا و بقا متعارف سے ماورا اور جذب و سلوک مقرر سے بھی آگے تک کے واقف ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے وہاں گزرگاہ ہے. مکتوبات کے بہت سارے معارف عریبہ ان کے سنے ہوئے اور حضرت المقدور استفسار کر کے انہیں حاصل کیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دینے والے. آپ اپنے احوال کو مفسر طور پر مشان علیہ سے بیان کریں، ان سے زیادہ کیا لے کر جائے. مطلب یہ ہے کہ حضرت اعتراف فرماتے تو پھر پورے اعتراف کرتے تھے کہ یہ جو مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں. اصل میں ان حضرات کی ملکات پر نظر ہوتی تھی، لوگوں کی کیفیات پر نظر ہوتی ہے. اصل تو ملکات ہے، کیفیات تو صرف راستے کے تماشے ہیں، راستے کی چیزیں ہیں. تو اس تک جو حضرات پہنچے ہوتے ہیں تو وہ سٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں. وہ سٹیبل جب انسان ہو جاتا ہے تو عام لوگ اس کا ان کا پتہ نہیں چلتا پھر یہ کس مقام پر ہے، کیونکہ سب کچھ اندر ہی ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کسی نے کوئی شعر پڑھا جس سے سب سامعین کو وجد ہوا، تو حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ پر میرے جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھا وہاں سے خون ابل پڑا. پر میں اندر سب کچھ ہو لیکن باہر کچھ نہ ہو. یہ استقامت ہے، الاستقامت فوق الکرامت. خود جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی صاحب تقریباً 10 سال ان کے ساتھ رہے تو جانے لگے، تو حضرت کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کچھ شاکی جا رہے ہیں. ان سے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں حضرت بس گھر جا رہا ہوں. کیوں؟ حضرت 10 سال آپ کے ساتھ گزارے، آپ کے ساتھ پہ کوئی کرامت ہم نے نہیں دیکھی. فرمایا اس دوران کبھی مجھ سے خلاف سنت کوئی کام ہوتے دیکھا ہے؟ تو نے کہا نہیں، یہ تو نہیں دیکھا. فرمایا جنید کی سے بڑھ کر کرامت کیوں کیا ہوگی کہ 10 سال تک اللہ میاں کو ناراض نہیں کیا. اور پھر فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے کرامت سے اونچی چیز. کیوں؟ مطالبہ کس چیز کا ہے قرآن میں؟ کرامت کا کہیں پر ہے کہ تم باکرامت ہو جاؤ؟ ایک جگہ پر بھی نہیں ہے. مطالبہ کیا استقامت کا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیما تشتہی انفسکم ولکم فیما تدعون نزلا من غفور رحیم. اصل بات استقامت کی ہے. اگر استقامت ہے پھر کرامت نہیں ہے، اچھے اچھے خوابے نہیں ہیں، توجہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے. یہ ساری چیزوں استقامت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. تو یہ اصل میں بنیادی چیز ہے، حضرت ان چیزوں پر زور دیا کرتے تھے. مکتوب نمبر 86، شیخ طاہر بدخشی کی طرف ان کے خط کے جواب میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. برادر گرامی کا صحیفہ شریفہ موصول ہوا، وہ احوال و معارف جو وضاحت کے ساتھ اس میں درجۂ بہ سے مسرت ہوئے، یہ کس قدر بڑی دولت ہے کہ محب اور مخلص نے تمام چیزوں سے ہاتھ جھاڑ کر جناب قدس تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف توجہ کر لی اور معصوموں کو پاؤں کے ٹوکر لگا کر پورے طور پر سبحانوں کی طرف متوجہ ہیں. باقی اس طرح کی کیفیات شاید برادر عبدالرحی تفصیل سے بیان کریں، اور زبانی تحریر علوم معرفہ مشان علیہ کے پاس بہت ہے، اس طرح کے متعلق کچھ نہیں لکھا. حق سبحان تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی بزرگ اولاد کے توفیل تمام کاموں کا انجام بخیر کرے. آپ کے بزرگ اولاد، حضرت اس مرحلے میں بہت ماشاء اللہ اہل بیت کے بارے میں حضرت بہت محتاط ہے کہ کہیں کمزور لفظ ان کے لیے نہ ہو. یہ آپ یہ نہیں ہے چل حدیث شریف لیں, یہ ایک نقطہ کی بات آج کو بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے لیے سنت والجماعت ہے نا الحمدللہ, اس پہ شیطان ایک محنت کرتا ہے اور وہ محنت یہ ہے کہ آل بیت سے کاٹتے ہیں, آل بیت سے کاٹتے ہیں, شیطان محنت کرتے ہیں. پر یہ دیکھیے, یہ حضرت تانوی صاحب نے مرتب کیا, اس کا نام تھا زاد السعید, پھر حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ماشاء اللہ اس کو مختلف مطلب اس کو کیا ہے تو اس کو چیلدی شریف. آپ دیکھیے تقریباً 25 درود ہیں اور 15 سلام ہیں. اب دیکھیں کہ جو درود پاک, اور اس میں یہ کوشش کی گئی کہ صحیح حدیث شریف سے جو ثابت ہو درود پاک وہ لے لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یہ ایک حدیث شریف. اللہم رب قائم صلی نافذ صلی علی محمد و ردانی اللہ تصبت و عبدہ, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و سلم ممنی والممنی, یہ بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک علی محمد و رحم محمد و علی محمد کما صلیت و بارکت و رحمت علی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ہاں جی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یہ مسلسل حدیث شریف ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اچھا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و ازواج و ذریتی, ہاں جی, اللہم صلی علی محمد و ازواج و ذریتی, اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواج امہات المؤمنین و ذریتی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت. یہ اب دیکھیے, یہ 15 تک میں پہنچ گیا ہوں, ہاں جی, تو کتنی بار آل محمد ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو کیا اس میں بھی میسج نہیں ہم ریڈ کر رہے ہیں, ہاں جی, کہ مطلب یہ چیز کتنی اہم ہے. یہ کمی جو ہمارے اندر ڈالی گئی ہے, شیطان نے ڈالی ہے, اس کا حضرت نے بہت تدارک کیا ہے. اور حضرت باقاعدہ دعاؤں میں یہاں تک فرماتے ہیں, یا اللہ آل فاطمہ کے طفیل میرے دعاؤں کو قبول فرما. حالانکہ ساری عمر ان لوگوں سے اس میں مقابلے میں رہے ہیں جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن دین پر نہیں ہے, لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے. تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ مجھ سے جیسے کسی نے کہا کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہہ سکتے ہیں؟ سوال عجیب. میں نے کہا میں آپ کے سوال پہ تو حیران ہو گیا ہوں, کیسے حیران ہو گیا. میں نے کہا دیکھو امام جاب, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك صلى الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة عليه. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کا پڑپوتا ہے. ان کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ 2 سال نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا امام کہہ سکتے ہیں, تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے امام نہیں کہہ سکتے جن کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں. ہاں جی, اور حضرت خود فرماتے آئیے, تشریف لائیے, آپ جواب دیں گے اور ہم آپ سے سوال کریں گے. نے فرمایا نہیں نہیں, میں نے آپ کے سوال جوابات سن لیے, ہمارے ابا اجداد کے جوابات سے مختلف نہیں ہیں. ہاں جی, تو میں نے کہا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے امام کہنا پھر ٹھیک ہوا, تو ان کا جو پردادا تھا وہ کیسے ہوگا؟ جی بابا, میں نے آپ کی سوچ پہ حیران ہو گیا. تو یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, یہ چیز ہے, چل رہی ہے اہل بیت کے ساتھ. جس تعلق کی ضرورت ہے وہ اس کی کمی پاتے ہم. حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے, پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ, پھر علی رضی اللہ عنہ ہے. یہ بات صحیح ہے, اس کے اپنے دلائل ہیں, لیکن صحابیت کے شرف سے تو علی رضی اللہ عنہ کو نہیں نکال سکتے. وہ بھی صحابی ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے, حسنین کریمین بھی صحابی ہے, ان سے تو آپ یہ نہیں نکال سکتے. ان کا مزید شرف یہ ہے کہ والد بیت بھی ہیں, لہذا مطلب ان کے مقام میں تو آپ کمی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا ما انا علی واصحابی, اس میں تو وہ بھی شامل ہیں, کنفرم بات ہے نا, اس میں تو وہ بھی شامل ہے, سب شامل ہے, سب صحابہ ان میں وہ بھی شامل ہے. آل بیت کے بارے میں فرمایا میرے آل بیت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو ان کے ساتھ وہ بچ گئے. ہاں جی, اتر تھی اس کے لیے فرمایا. تو اب یہ جو چیز ہے یہ ہم سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ہونا میں کمال ہے. ہمیں تو آج سمجھ بھی نہیں آ رہی نا یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں, اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی, حالانکہ ہمارے اماموں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ساتھ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ساتھ, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کے ساتھ, اور امام احمد وہی نظرات کے ساتھ. آپ مجھے بتاؤ, ہم اگر اپنے اماموں کے مقلد ہیں تو اس مسئلے میں بھی تقلید کریں نا. کیا یہ تقلید سے آؤٹ ہو گیا؟ یہ بات ہے, ہمیں آج کل لوگ نہیں بتاتے. تو ایک ایسے صاحب تھے جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا چکے تھے, باقاعدہ, یعنی خود کہنے کے, میں تو اس پہ الزام نہیں, خود اس نے کہا, مجھے کہا کہ ہم تو نعرے لگا چکے ہیں یزید زندہ باد کے. اور ایک صاحب نے یزید سیدنا یزید پہ کتاب بھی لکھی ہے. ہاں, بالکل, ایک صاحب ہیں لکھی ہے. گندے, اللہ تعالیٰ اس گند سے بچائے, تو گندی ہے نا. تو میں نے اس عالم سے کہا, وہ مان تو گئے تھے, سمجھ تو گئے تھے, لیکن علمی دلیل کے طور پہ میں نے بات کی تاکہ کم از کم علمی اشکال بھی دور ہو جائے. میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ یزید تابعی تھے یا صحابی تھے؟ کہتے تابعی تھے. میں نے کہا امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ کہتے وہ صحابی تھے. میں نے کہا صحابی و تابعی میں جب اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانو گے؟ ہاں, یہ اس کا طرف میں تو خیال ہی نہیں گیا تھا, اس کی طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا تھا. یہ اصل میں یہ والی بات ہوتی ہے, شیطان چھپا دیتا ہے چیزوں کو, حالانکہ ہم ان باتوں کو نہیں اچھالتے, اچھالنے بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی کے دماغ میں حناس آئے گیا ہے, اس کو نکالنا تو ضروری ہے نا, اس کی تو صفائی ضروری ہے کہ بھائی بات تو کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا سیدہ شباب آل جنہ, اس کا علاج رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ مطلب معمولی بات تو نہیں ہے. حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, حسن رضی اللہ عنہ کو گندے پہ اٹھایا ہے, ابو بکر صدیق ہوتے کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری پائی ہے، حسن رتن سے کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری پائی ہے، تو آپ سے فرماتے سوار بھی کتنا خوبصورت ہے. یہ باتیں ہم کیسے بھول جائیں؟ مطلب محبت کے تقاضا، محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ نے خلافت کو کمال کی بات ہے کہ جتنا جو آپ سے سم سے جتنا دور تھا اس میں رکھا. رشتے کے لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے دور ہے چاروں کے مقابلے میں، ان کا پہلے نمبر. یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد دور ہے، وہ اس کے بعد قریب ہے. عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد دور ہے، پھر اس کے بعد ان کا نمبر ہے. اور علی رضی اللہ عنہ سب سے قریب ہے، ان کا نمبر چوتھا ہے. بس یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ کی. حضرت عامر صاحب نے ایک نقطہ نکالا ہے، فرمایا آپ صاحب نے فرمایا خیر القرونی قرنی، خیر القرونی قرنی. قاف صدیق کا آخری لفظ ہے، را عمر رضی اللہ عنہ کا آخری لفظ ہے، نون عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری لفظ ہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کا آخری لفظ ہے. ترتیب پہلے سے آ گئی. خیر القرونی قرنی سم الذین یلونہم سم الذین، یعنی قرنی جو ہے یہ قرن زمانہ ان چار پہ ہے. ہاں جی، تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اگر ہم کہتے ہیں تو مطلب وہ تو اپنی جگہ پر درست ہے. کیوں؟ اللہ جل شانہ کی چاہت کے سامنے تو کسی کی چاہت نہیں چلتی. جو مقام اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا چاہو دے دیا، اور واقعی سب نے مان بھی لیا، تبھی تو ایسا ہوا. البتہ جو قرب اللہ پاک نے دیا ہے اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جتنا قریب ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اتار رہے ہیں لحد میں، تو جو صحابی اس کو اتار رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں کہتے اس وقت مجھے ان پہ بڑا رشک آیا کہ کاش یہ لاش میری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتار رہے ہوتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لحد میں اتار رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی ہر نسبت کی قدر کی جائے، صحبت کی بھی قدر کی جائے، رشتے کی بھی قدر کی جائے، پسند ناپسند کی بھی قدر کی جائے، سنت کی بھی قدر کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری ہے اس کی بھی قدر، مطلب ہر چیز جو بھی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے متعلق، ان سب کی قدر کی جائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، لا إله إلا هو، 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 لا إله لا إله إلا هو، 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وارزق الله 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 اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. صلی اللہ. نماز کے لیے پہنچے.